کہ چند رکوع میں پڑھا نہیں جا رہا تو آج ان کو دوبارہ اطمینان نہیں تھا تو ان رکوع کو دوبارہ دوہرا لیا کہ بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, تین رکوع تھے آج دوبارہ دوہرا لیا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو انسان اللہ والے کے پاس جائے یا ان کے غلاموں کے پاس جائے تو کمیت علم کی کمیت کے لیے نہ جائے کہ مجھے یہ بھی علم مل جائے. علم فرمایا علم کی کمیت نہیں, کیفیت مطلوب ہے. کیفیت کی نیت سے جائے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ علم کا تکرار ہوگا, ایک ہی بات بار 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 بتائی جائے گی, ایک ہی بات بار بار. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ تکرار علم, اگر انسان علم کی نیت سے آئے گا تو گھبرا جائے گا کہ ایک ہی بات بار بار ہے, اور اگر کیفیت کی نیت سے آئے گا تو پھر گھبرائے گا نہیں, پھر وہاں گھبراہٹ ہو نہیں سکتی. کیونکہ کیوں, وجہ یہ ہے کہ کیفیت جو علم کی تکرار ہوتی ہے بار بار ایک ہی بات کی, اس سے مقصد کورس کرانا ہے کہ جب ڈاکٹر سینہ خراب ہو, سینے میں بلغم ہو, کھانسی ہو, تو ڈاکٹر آگمنٹن کی گولی لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک آگمنٹن کی گولی صبح شام 500 ملی گرام کی گولی صبح شام 7 روز تک کھانی ہے, 7 روز تک. تو وہ 7 روز جو کھلا رہا ہے وہ اصل میں اس کا کورس کرا رہا ہے جس کے بعد اس کو شفا ہو جائے گی. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا کہ جو علم جو بات کا بار بار تکرار ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کورس ہو جائے کہ جو بندہ جس غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے. ہمارے مرشد کیا ایک بات کا ایک تکرار ہوتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو, یہ بہت تکرار ہوتا ہے. کیوں بھائی, ہر مجلس میں ضرور ذکر ہوتا ہے اس کا, اور شاید حضرت کے غلام کا بھی یہی معمول ہے, شاید ہی کوئی مجلس رہتی ہو جس میں داڑھی کا ذکر نہ ہو, ایک مٹھی داڑھی لازمی ہوتا ہے. بس اس کی میں ایک بات بتاؤں راز کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس ہو رہی تھی تو حضرت نے یہ داڑھی کے اوپر بیان فرمایا. تو اب مجلس کے اندر جتنے لوگ تھے سب داڑھی والے تھے, ایک آدمی بھی بغیر داڑھی والا نہیں تھا. تو ہمارے ایک پیر بھائی نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ اشکال ہوا کہ صاحب یہ دل میں ایک بات آئی کہ جب سب داڑھی والے ہیں تو یہ بات سنانے کی کیا ضرورت ہے, بھائی سب کی تو داڑھی ہے پھر بات بتانے کی کیا ضرورت ہے. تب میرے شیخ نے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب دل میں بات آئی لیکن خاموش رہے. ادب بھی یہی ہے کہ اگر کبھی اشکال بھی کوئی کسی چیز کا پیدا ہو تو بزرگوں نے فرمایا کہ خاموش رہے, ظاہر مت کرے, زبان بند رکھے, کیونکہ جو اشکال ہوتا ہے اصل میں علم کی کمی سے ہوتا ہے یا محبت کی کمی سے ہوتا ہے, اور جب علم آ جائے گا تو اشکال رفع ہو جائے گا یا محبت آ جائے گی. تو عشق آنچ شعلہ اس کوچو بر فرو, عشق تو وہ شعلہ ہے جب بڑھتا ہے بھر سے جز معشوق باقی جملہ سوگ, تو معشوق کے علاوہ سب چیز کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. لہٰذا محبت کی اعتراض اشکال جو ہوتا ہے وہ یا تو علم کی کمی یا محبت کی کمی, یہ دو باتیں. لہٰذا صحبت میں بیٹھتا رہے وہ اشکال حل ہو جائے گا خود بخود ہی, یہ ادب ہے بزرگوں نے فرمایا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا. ہمارے پیر بھائی ہیں بہت اچھے, شیخ کے خلیفہ بھی ہمارے. کہتے ہیں اس کے بعد اسی مجلس کے ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے آ کر کہا بعد میں, کہہ رہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو کٹوا لوں. اور کہتے ہیں میں نے ان کی جب داڑھی دیکھی تو اتنی یعنی خوبصورت, کیونکہ بازو کا ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی عجیب خوبصورت معلوم ہوتی ہے. لہٰذا وہ کہنے لگے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی داڑھی کٹوا لوں, وسوسہ مجھ کو آتا ہے اس چیز کا, ایک مٹھی داڑھی موجود لیکن دل یہ چاہتا ہے. تب وہ کہنے لگے کہ تب مجھے پتا چلا یہ جو شیخ کا یہ بار بار فرمانا یہ اصل میں وہ تاکید ہوتی ہے, اور وہ وساوس اور جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں ان جراثیم کو بھی شیخ مارتا رہتا ہے. یعنی اس منزل تک چھوڑ کے آئے, دور تک ایسا چھوڑ کے آئے جہاں سے واپس آنا ناممکن ہو جاتے. اس لیے دیکھا یہ کیا کہ داڑھی رکھ کے بھی لوگوں نے داڑیاں کٹوائی ہیں. جناب بار بار ایک مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اپنی داڑھی جو بنانے والے ہیں وہ داڑھی احتیاط سے بنائیں, داڑھی کو احتیاط سے بنائیں. ایک صاحب آئے دن رات کے پاس بیٹھنے والے, میں نے کہا یار مجھے آپ کی داڑھی کچھ چھوٹی معلوم ہوتی ہے. کہتے نہیں ایک مٹھی ہے. میں نے کہا ناپو, یہاں سے ناپو, ادھر سے یہاں سے ناپ. تو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھو میری بھی باہر نکل آئی, چھوٹی ہو جائے گی اور کیا. اگر یہاں سے ناپے تو ایک مٹھی تو یہاں سے تو زیادہ ہی ہو جائے گی. اب اس کے بعد لکھا کہ بھائی آپ کو یہ کس نے سکھایا یہاں سے ناپنا؟ ذرا یہاں سے ناپیے, چھٹی سے ناپنے کا حکم ہے, یہاں سے تھوڑی. پھر تو یہاں سے ناپ لو زیادہ آسان ہے. کہ یہ تو جن کے داڑھی نہ ہوتے ہیں ہم یہاں سے ناپتے ہیں, باقی سب صاف کر دیتے ہیں. تو کہ یہاں سے حکم ہے ایک مٹھی ناپنے کا. انہوں نے کہا بہت اچھا. ایک تو اب یہ مسئلہ دیکھو, اب وہ نا کتنی غلط فہمی. ایک مٹھی بار بار سمجھایا جاتا ہے یہاں سے کرو پھر یہاں سے ناپنی. اب ایک صاحب کا یہ واقعہ ہوا. اب دوسرے صاحب کا کیا واقعہ ہوا, انہوں نے داڑھی رکھی. اب مجھے شبہ ہوا کہ کچھ داڑھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے, میں وہ بھی میرے تعلق والے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کی داڑھی کچھ لگتا ہے چھوٹی ہے, ایک مٹھی ذرا ناپو. تو شرم سے سر جھکا لیا. میں نے کہا آپ سر کو جھکا رہے, بات بتاؤ کیا بات ہے, کیوں مٹھی سے کم کی؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ حجام کے پاس گیا تھا تو حجام کے حوالے کر دی داڑھی, کہ بھائی داڑھی ٹھیک کر دو, بس حجام نے چھوٹی کر دی. میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے اس لیے تو فرمایا کہ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھو, اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھو, کسی حجام کے حوالے مت کرو. لہٰذا حجام تو کہے گا یہاں سے سیٹنگ کر دو, آپ کہیں گے ہاں کر دو, یہاں سے کر دو, وہاں سے کر دو, وہاں سے کر دو, وہاں سے کر دو. کرتے کرتے داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہو جائے گی. اور ایک مٹھی سے داڑھی ایک چاول کے دانے کے برابر بھی اگر کم کی تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی نے داڑھی منڈائی ہو. ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کم کرنا ایسا ہے جیسے ایک داڑھی منڈانا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا ایسے ہی چلو داڑھی ہی منڈوا لیں. وہ کم سے کم اس سے اچھا ہی ہے کہ قریب ہے, منزل کے قریب ہے, بلوغت کے قریب ہے. کہ کہے کہ صاحب کہ اب کسی نے کہا کہ صاحب یہ بالغ کب ہوگا, آخر 14 سال کا ہو گیا, اب کب بالغ ہوگا؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال والا اور 1 سال والا برابر ہے؟ کہیں گے یہ تو کہا جائے گا کہ 14 سال والا اور 1 سال والا دونوں نابالغ ہیں, ان میں کچھ فرق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہے گا کہ چلو پہلی سال میں ہم جا کر داخل ہو جائیں. بلوغت کے ظالم قریب ہے, اتنا تو فائدہ ہے. لہذا بول صاحب ادھر جگہ بناؤ, بس آپ بیٹھے رہو آرام سے ادھر جگہ. کس کا راغلے راغلے پخیر راغلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لہذا داڑھی کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک مٹھی سے اگر چاول کے دانے کے برابر بھی کم ہوئی تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی ہے جیسے داڑھی منڈانا, داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ داڑھی کا منڈنا, دونوں برابر ہیں. بہشتی زیور میں مسئلہ ہے, دونوں برابر ہیں. یہ لہٰذا ان صاحب سے کہا کہ دیکھو اب کبھی, اس لیے ہمارے شیخ نے فرمایا ہمیں سکھایا کہ کبھی اپنی داڑھی حجام کے حوالے مت کرو, اپنے ہاتھ میں رکھو, اپنے ہاتھ میں رکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب نے کہا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے کہا کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھ لو تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو شکل دی تو کتنی پیاری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیح چھڑوا کر ان کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا, کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ اور عورتوں کو زینت دی بالوں کی چوٹیوں کے ساتھ. یہ زینت کی چیز ہے. لہذا اب میں نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو معمولی مت سمجھو. داڑھی کا رکھنا یہ صرف سنت نہیں ہے, یہ واجب ہے. اس کا منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو کہنے لگے صاحب اصل میں وہ داڑھی کے بال جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بال کو تم ایسے سمجھ رہے ہو. میں نے کہا ایسا تو سر کے بال کو بھی ہوتا ہے, اس کو تو تم بڑی تیل کنگھی کر کے کرتے ہو. کہہ کہ جی اس کو تو ہم سیٹنگ کرتے ہیں, ذرا تیل کنگھی سیٹنگ. میں نے کہا یہ تم داڑھی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ داڑھی کو بھی کہہ رہے اس کو سیٹنگ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. میں نے کہا داڑھی کی سیٹنگ کرنا بالوں کی سیٹنگ سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ بالوں کی سیٹنگ کے لیے وہ اکیلا نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی اس کو چاہیے, وہ فعل متعدی ہے. یعنی ایک آدمی اس کو چاہیے جو اس کے بال کو بنائے گا, اور پھر ہر حجام دنیا کے اندر آپ چلے جائیں, ہر ایک ہی حجام جو برابر سرابر ہو, استاد شاگرد حجام کے پاس چلے جائیں, تو دونوں کی بالوں کی سیٹنگ کا انداز مختلف ہوگا, دونوں کے بال کی درستگی مختلف انداز سے کریں گے, اطمینان نہیں ہوگا. اگر کراچی میں چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, پشاور چلے جائیں, کہیں الگ الگ انداز ہوگا, آپ پریشان ہو جائیں گے. لہذا انسان جس سے بال کٹواتا ہے ایک ہی سے کٹواتا ہے, کیوں؟ اس کی سیٹنگ ہے. لیکن میں نے کہا داڑھی کی سیٹنگ بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ. اور پھر اب کینچی کتنی لگے, کہیں کبھی کبھی زیادہ بھی لگ جاتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. اب وہ یا مشین ہے تو اب وہ مشین ہر جگہ تو ملنی مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے داڑھی کی سیٹنگ اتنی آسان رکھی کہ اس کا جو معیار اور آلہ دے دیا وہ ہمارے ہم اتنا قریب دے دیا, ہمارے یہ پاس دے دیا کہ جہاں تمہارے بال جائیں گے, جہاں تمہاری داڑھی جائے گی, وہیں تمہارا آلہ بھی جائے گا, پیمائش کا آلہ وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا, تم کسی اور کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ پیمائش کا آلہ کیا ہے؟ ہماری اپنی مچھی, یہ ہمارے اپنے ساتھ ہے. لہٰذا دنیا میں کہیں چلے جائے, حجام کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود بھی کہ داڑھی کو درست کر سکتا ہے, داڑھی کو خود بھی درست کر سکتا ہے کہ اپنی مٹھی ایسے پکڑی, اب اس کے بعد جو بال نکلے اس کو ایسے کاٹ دیا. اتنا آسان ہے داڑھی کو درست کرنا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے اس کو, اور اس کی درستگی زیادہ آسان ہے بہ نسبت بالوں سر کے بالوں کے, یہ تو زیادہ اہم ہے. اور پھر تین حکم ہیں, کیا؟ کہ تغسیل, دھوئے, تدہین اور تمشیز. دھوئے تیل لگائے اور کنگھی کرے, یہ بھی داڑھی کا حکم ہے. یہ اس کی جو ہے اس کو ایسی خوش بنا کر نہ رکھے, بلکہ اس کو اچھا دھوئے, تیل لگائے, کنگھی کرے, بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے, بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے تو داڑھی. لہٰذا اب وہ خاموش. ایسے ہی ایک دفعہ صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یار, مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے, افضل مونچھیں ہیں کہ بالکل برابر کرو, افضل یہی ہے, اور افضل پر عمل کرنا چاہیے کہ بھائی گوشت اور دال رکھی ہو تو گوشت کھائے گا, دال کو دیکھے گا بھی نہیں اس کو, تو افضل پر عمل کرو تو بیوی بھی شکریہ ادا کرے گی, کیونکہ جب بیوی کا چما لے گا تو اس کے اگر مونچھیں ہوں گی تو اس کے چما جب لے گا تو اس کے گال کا تو نرم نرم گال میں تلوار جیسی نوک والی مونچھیں چبھے گی نہیں چبھیں گی, تو اب اس سے وہ چبھیں گی, اور جب بالوں کو صاف کر دے گا تو اپنے لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا, برابر ہو گئے نا لب. لیکن اگر مجھے ہے تو اس کی حد کیا ہے کہ شفت علیہ کا طرف آخر, یعنی اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ, یہ اس کنارے تک مونچھ نہ آئے, اس سے دور رکھے, یہ مونچھوں کا حکم ہے. تو کہنے لگے کہ صاحب میں نے کہا دیکھو مونچھے اگر کاٹو تو بیوی خوش ہو جائے گی. کیا اس لیے تو میں داڑھی نہیں رکھتا؟ کہنے لگے کہ اسی لیے داڑھی رکھتا, بیوی عورتوں کو چبھے گی. میں نے کہا ظالم تو رومانٹک بھی نہیں جانتا, مونچھیں چبھتی ہیں, داڑھی سے گدگدی ہوتی ہے. تو کیا جانے, مجھے تو چپتی ہے, داڑھی سے گدگدی لگتی ہے. محبت کی ادا تو نے ابھی سیکھی نہیں ہے, ابھی شیر سادی اور ان کے غلاموں سے سیکھنی پڑے گی, باب عشق و جوانی جنہوں نے پڑھا ہوا ہو ان سے سیکھنی پڑے گی. لہذا اس لیے میرے دوستو, اپنی داڑھی اپنی مٹھی میں رکھے, ہرگز حوالے نہ کریں کسی اور کے, اپنی مٹھی کا اعتبار ہے شریعت نے, اور پھر کسی اور کے حوالے کریں. اور پھر اللہ تعالی نے مٹھی ایسی دی کہ یہ طاقت کی نشانی کہلاتی ہے, کہ جو ہے وہ جو ہے پکڑ لیتا ہے عاشق محبوب کی, کہ چھڑا اب اپنی کلائی چھڑا کر دکھا, دیکھتا ہوں تو کیسے بھاگتا ہے, پھر طاقت کرے تو ہاتھ پکڑ کر طاقت کا زور دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا. تو اللہ تعالی نے ایسی طاقت کا دے دیا کہ لاکھ اس کے اندر کینچی گھسڑنا چاہو گھس نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معیار عطا فرمایا. لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھے ایک صاف اچھا. اس لیے بار بار تکرار کیا جاتا ہے مضمون کا کہ اس سے مضمون علم جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے اندر, اس لیے تکرار علم سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور ابھی حال ہی کا واقعہ, ایک صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے, وہ پہلے داڑھی کو کالا کرتے تھے, دا سڑے جیرا توراوا سورا کڑائی, اس کے بعد انہوں نے لال کر لیا. میری مشورہ دیا, میں نے مشورہ مان لیا, لال کر لیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو اب لال چھوڑو, اب لالی لالا تو ہو تم لیکن لالی کو چھوڑو, اب ترقی کرو, اب اسپین ملو بنو. پہلے تور ملو تھے پھر سر ملو بنے, اب اسپین ملو بنو, افضل کی طرف چلے جاؤ, ترقی کرو, ترقی کرنی چاہیے. لالی کا مزہ لے لیا, یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہر وقت بس فکر میں ہے رنگ لگے رنگ. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ایک بال ذرا سا ہو جائے میں فوراً مہندی لگاتا ہوں. میں نے کہا یار اللہ پناہ میں رکھے, ایسی بھی غیر اللہ یہ یہ بھی غیر اللہ بن جاتا ہے بعض مرتبہ، بعض مرتبہ یہ بھی چیز غیر اللہ بن جاتی ہے. تب اب انہوں نے، اب ایک دن آئے تو مجھ کو ایسا لگا کہ ان کی داڑھی کچھ چھوٹی معلوم ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو اپنی داڑھی کو ناپو کہ ایک مٹھی ہے تو ناپی تو ایک مٹھی سے کم نکلی. میں نے کہا ظالم یہ تو نے کیا کیا، اب دیکھو دن رات کے بیٹھنے والے ہیں، دن رات کے بیٹھنے والے. میں نے پوچھا ظالم یہ کیا کیا تو نے، کہتے وہ اصل میں نیچے ذرا کوئی لالی تھی تو لالا نے اس لالی کو کاٹ دیا. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ لالی اگر رہتی تو کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ جو ہے اس پر بھی اجر تھا، لیکن کاٹنے سے گناہ ملا، کیونکہ ایک چاول کے دانے کے برابر بھی میرے دوست کم ہو گیا ایک چاول، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر شیخ کسی بات کا بار بار تکرار کرے، اگر استاد کسی بات کا بار بار تکرار کرے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے، یعنی وہ اللہ کی محبت کا کورس کروا رہا ہے. اس لیے علم کے تکرار سے گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا بھائی، اگر کسی کا مہمان جائے صبح ناشتے میں وہ مرغی کھلائے، اور دوپہر کو کھانے میں وہ مرغی کی بریانی کھلائے، پھر رات کو کھانے میں چکن کڑھائی کھلائے، تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، صبح بھی چکن، دوپہر بھی چکن، رات کو بھی چکن، ہم کو اتنے چکنے تھوڑی ہے تو جو تم ہمیں ہر وقت چکن کھلا رہے ہو. آپ اتنے چکنوں کو تو کھلاتے ہیں لیکن یہ تم ہمیں بار بار کیوں کھلا رہے ہو؟ کبھی کہتا ہے کہ صاحب کیوں بار بار گوشت، بار بار مرغی کھلاتے ہو؟ جیسے ایک شاعر تھا، وہ اپنے کسی دوست کے گھر ملنے گیا، تو اب اس نے ایک دو دن، تو جو شاعر وہ بھی غریب، وہ بھی جو میزبان تھا وہ بیچارہ غریب تھا، اب اس نے ایک دو دن تو اس کی کچھ ذرا تگڑی دعوت کی کہ چلو بیچارہ دو دور سے آیا. اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو جانے کا نام نہیں لے رہا. اس کی بیوی بھی پریشان، اس نے کہا اس کو نکالو، یہ کہا گھسا بیٹھا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو دوست ہے بھائی، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ. تو اس نے کہا اچھا چلو ترکیب یہ کرتے ہیں کہ دال پکاتے ہیں، روزانہ دال کھلائیں گے اس کو. اب روزانہ دال کی تاریخیں شروع ہو گئی، ایک دو تین چار، اٹھارہویں جب تاریخ آئی دال کی تو بیوی نے کہا یہ تو کمبخت دال سے بھی نہیں بھاگ رہا، بہت ہی سخت جان معلوم ہوتا ہے اس کا معدہ، تو دال کھا کے بھی جو ہے وہ ڈھیر نہیں ہو رہا. اب اس نے بیوی نے کہا کہ، شوہر نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اس میں بھی تیری جیسی بیماری ہوگی. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا جب تک تو اپنا شعر نہ سنا لے تجھے رات کو نیند نہیں آتی، جب تک اس کو مشاعرہ نہیں کروائے گا یہ جائے گا نہیں، جب تک مشاعرہ کروا دے تاکہ اس کی شعر سنا دے جان جھوٹے، ہماری تو جان جھوٹے. اس نے بھاگ دوڑ کر کے مشاعرہ ارینج کروا دیا. اب سب شاعروں کی باری آئی، آخر میں جو یہ مہمان تھا، چونکہ مہمان ہے خصوص اس کو رکھا، اب اس کو بھی بلا. اس نے کہا کہ بھائی چلو، اب شیر بیٹھا، اس نے کہا اشعار شیر پڑھا کہ ہر روز پکتی ہے دال یہاں، ہر روز پکتی ہے دال یہاں، ہر روز پکتی ہے دال یہاں. اب وہ میزبان کو بڑا غصہ ہے کہ یہ تو پول کھول رہا ہے، میرا راز آؤٹ کر رہا ہے. تو اس نے کہا بس یہ ایک مصرع پڑھے جا رہا ہے کہ ہر روز پکتی ہے دال یہاں، ہر روز پکتی ہے دال یہاں، ہر روز پکتی ہے دال یہاں. اب بڑا غصہ ہے، لوگ بھی پریشان ہو گئے، یار یہ بھی ایک مصرع یہی پڑھے جا رہا ہے. تب لوگوں نے میزبان سے کہا بھائی اس کو بولو مصرع بدلے. تب اس نے آواز لگائی، او مصرع بدلو یار. اس نے کہا پہلے اپنی ہنڈیا تو بدلو، روزانہ تو تم ہم کو دال کھلا رہے ہو تو ہم مصرع کیسے بدلیں؟ تم ہنڈیا بدلو، ہم اپنا مصرع بدل دیں گے. تو اس لیے میرے دوستو گھبراتا نہیں ہے کبھی، اگر تکرار ہو گھبراتا نہیں ہے. شیخ دیکھتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کا کورس دیتا ہے کہ یہ فلاں ایک گولی اتنے اتنے دن کھانی ہے، اگر جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہے تو ڈاکٹر کہے گا 40 دن تک یہ کیلشیم کی گولی روزانہ کھانی ہے، فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں چیز اتنے اتنے دن تک کھانی ہے. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ کیا کمی ہے. لہٰذا شیخ بھی تارتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ شیخ جب لتاڑتا ہے، شیخ کسی کو بعض مطلب شیخ لتاڑتا بھی ہے لیکن لتاڑنے سے پہلے تارتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، شوگر لیول ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد لتاڑ کرتا ہے اس کی. لہذا اس لیے اگر شیخ کسی مضمون کا بار بار تکرار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی ہے کہ شیخ اس کمی کو پورا کرتا ہے. لہذا ایک بات کا مجھ کو بھی ایک تھا اشکال تھا، مجھے بھی اس کا یہ اشکال تقریباً 4-5 برس رہا شیخ کی صحبت میں، اور اشکال کا مسئلہ میں نے وہی بتایا کہ اگر اشکال ہو تو ظاہر نہ کرے، خاموش ہو جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے خاموش ہو جائے، انشاءاللہ تعالی خود سمجھ, جیسے جیسے سمجھ میں ترقی ہوتی چلی جائے گی نا, کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, کہ سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, اور سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے. کیا سمجھے؟ لہذا اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے جیسے شیخ کی صحبت سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, فہم بڑھے گا, عقل میں اضافہ ہوگا, عقل میں نور آئے گا, تو باتیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جائے گی. جیسے بچہ ہے, اب وہ ایک بچے نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں یہ کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں خیریت کیا بات ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی رشتے دار آئے تھے, تو دو رشتے دار میاں بیوی آئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے ویسلین مانگی, میں نے ان کو گوند دے دی. کہتا جی میرا تو لہذا اس لیے شیخ سمجھتا ہے کہ کہاں کیا معاملہ ہے, اس معاملے کے اعتبار سے وہ پورا کورس کرواتا ہے, وہ کورس پورا کرواتا ہے اور وہ اس کی سمجھ کو بڑھاتا ہے. لہٰذا جیسی لہٰذا اشکال اگر کوئی ہو تو خاموش رہے. لہٰذا ایک اشکال جو تھا وہ یہ کہ ایک حضرت ایک بات کا تکرار فرماتے تھے, تو اب میں کئی دفعہ میں اکیلا بھی ہوتا تھا تب بھی حضرت وہی بات فرمائے, تب مجھے کیا ہے صاحب یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے, الحمدللہ یہ چیز میرے اندر نہیں ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے اور یہ کیا ہے؟ تب جو ہے پھر میں حضرت کے ساتھ رنگون کا سفر ہوا, تو رنگون کے بعد ڈھاکہ کا سفر ہوا, ڈھاکہ میں حضرت والا نے فرمائے کہ مسلح اور شیخ جو سچا اللہ والا ہے وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرے گا کہ مرید کے ماضی کو درست کرے, مرید کے ماضی کی اصلاح کرے اور اس کے حال کو درست کرے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مستقبل پر بھی نظر رکھے. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ جو ہے نا پرانا جو مرض ہوتا ہے تو اس کی جڑوں سے صاف کرتا ہے اور آئندہ اس کو ایسی دوا دیتا ہے کہ آئندہ یہ مرض اس کو نہ ہونے پائے. اب اگر شیخ کسی بات کی تکرار کرتا ہے وہ بات نہ بھی موجود ہو تب بھی میرے دوستو تب بھی جو ہے وہ سنتا رہے, سمجھے کہ میرا شیخ جو ہے مستقبل تک کی جو ہے فکر کر رہا ہے کہ آئندہ یہ مرض بھی پیدا نہ ہونے پائے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ اماحا اللہ اماحا, یہ تین حروف یہ حرف تنبیہ کہلاتے ہیں, اللہ اماحا یاماحا یاماحا موٹر سائیکل نہیں, اللہ اماحا تین حروف حرف تنبیہ کہلاتے ہیں, یعنی خبردار ہوشیار وارننگ. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ زمان صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ خبردار اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو اور خوب غور سے سنو, یہ ہے حرف تنبیہ کی معنی, یعنی اپنے کان سے غفلت کی روئی نکالو اور خوب غور سے سنو. کیا کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمائے کہ دیکھو اب یہاں پر مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا ہے, کیوں؟ تاکہ حسر کے معنی پیدا ہو جائیں, تاکہ حسر کے معنی پیدا ہو جائیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور چین اور سکون ملے گا. میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر کوئی سنگر مشین والے اپنی مشین بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری مشین میں ہماری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو ہم اس مشین کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں, لیکن اگر اس میں تم نے کوئی اور تیل ڈالا تو ہماری کوئی ضمانت نہیں. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو خالق دل ہے ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس دل کے اندر ہماری یاد کا تیل ڈالو گے تو تب تمہارے دل کو اطمینان چین اور سکون ملے گا. لیکن بعض لوگ, میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض ذکر کرتے ہیں اور ذکر سے مراد کیا سمجھتے ہیں کہ ذکر تلاوت اللہ اللہ کرنا تسبیح پڑھنا اور نماز روزہ, فرمایا کہ بے شک یہ ذکر کی قسم ہے لیکن ایک قسم ہے, یہ ذکر کامل نہیں کہلائے گا. فرمایا کہ ذکر سے مراد ذکر مثبت بھی ہے اور ذکر منفی بھی ہے, یعنی ذکر مثبت اور ذکر منفی جب تم ان دونوں کو جمع کرو گے تب اطمینان قلب کا بلب تمہارے دل میں روشن ہو جائے گا. کیونکہ بلب کو جلانے کے لیے میرے دوستو دو تارے چاہیے ہوتی ہیں, پلس اور مائنس, مثبت اور منفی. لہٰذا جتنی تارے ہیں, کالی اور لال تارے بجلی والا لگاتا ہے, جتنی آپ دیکھیں پوری دنیا کا یہ بین الاقوامی نظام ہے کہ بجلی کو جلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ بیٹری اور سیل دیکھیں تو سیل میں اوپر جو چونچ ہوتی ہے وہاں لکھا رہتا ہے پلس, پلس کا نشان مثبت کا, اور نیچے مائنس کا نفی کا نشان لگا رہتا ہے. کیا مطلب؟ اگر مثبت پر لگایا اور منفی پر تال نہ لگائی تو کبھی بھی بلب روشن نہیں ہوگا, اور اگر مثبت اور منفی دونوں لگا دیں تب بلب روشن ہوتا ہے. لہٰذا اسی طرح اللہ تعالیٰ میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہے ذکر اللہ پر, کہ جو بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا, تو اس سے مراد ذکر مثبت بھی ہے اور ذکر منفی بھی ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے, خوش رکھے, عبادت کرے, فرما برداری کرے, نماز ذکر تلاوت کرے, اسی طرح گناہ سے بھی بچے. اگر مثبت تار تو لگایا لیکن گناہ سے بچنے کا منفی یا ذکر کی تار نہیں لگائی تو کبھی بھی دل کے اندر اطمینان نہیں ملے گا. یہی وہ راز ہے. کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن ساتھ چین نہیں ہے. تو چین اس لیے نہیں ہے کہ چین نہیں ہے, دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون. دل تو غیروں میں پھنسا ہوا ہے, نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جو بدنظری کر کے آیا ہے تو کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, اور دل کہتا ہے میں تو اس حسین کے پاس ہوں, تو کیسے چین اور اطمینان ملے گا. اور میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ بعض لوگ کوئی حسین آتی ہے نا تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, یا چچا ذات, خالہ ذات, بہن, پھوپھی ذات, بہن جن سے پردہ ہے, اب ان کو دیکھا خوش ہو گئے, کوئی رشتے دار نہیں آ گئی, جوان رشتے دار نہیں, اب جو ہے ان کی باتیں کھل جاتی ہیں, ہنس ہنس کے ان سے باتیں کرتے ہیں, کیا حال ہے آپ, ٹھیک ہے, بچے اچھے خیریت سے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو خوشی ہے, یہ گناہ اللہ کی نافرمانی پر خوش ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ کی نافرمانی پر خوش ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور اس کی اس حضرت نے دلیل کیا پیش کی, فرمایا وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, کہ جب وہ فرشتے آئے, وہ تین فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب دینے کے لیے آئے تھے, چار فرشتے ہیں مقرب لیکن تین آئے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت عزرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا زندگی میں ان کو عذاب دینا تھا, اس قوم کو زندگی میں عذاب دینا تھا, اس لیے تین فرشتے آئے. تو وہ لڑکوں کی, حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو اہل مدینہ یعنی اہل شہر والے, وہ خبیث اور مردود, جو کانت تعمل الخبائث کا مردود اور خبیث فعل کیا کرتے تھے, یعنی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے, تو ان کو دیکھ کر وہ خوش ہونے لگے. وجاء اہل المدینہ, ہاں خوش ہو رہے, کیا ہی آئیے جناب, لڑکوں کو دیکھا اور خوش ہو رہے. تو لہٰذا ایسی اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں تلاش کرنا اور خوش ہونا کیا بڑا مزہ آئے گا. اب فلم دیکھیں گے, لڑکوں کو دیکھیں گے یا عورتوں کو دیکھیں گے, بدماشی کریں گے. فرمایا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے, کیونکہ وہ فرشتے جو حسین لڑکے کی شکل میں آئے تھے وہ عذاب کے لیے آئے تھے. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا کہ حسن کبھی برائے عذاب بھی ہوتا ہے. یہ مسئلہ کہ حسن, یہ اصول پیش کیا کہ حسن کبھی برائے عذاب بھی ہوتا ہے. لہذا ان حسینوں کو دیکھ کر خوش مت ہو سکتا ہے یہی ہمارے عذاب کے لیے ہو. لہذا اس عذاب کی کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جن جو ظالم بدنظری کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے وہ بے چین اور ایک اندرونی کرب اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے. ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہم بدنظری کر کے چین اور سکون سے اور ہم مزے میں ہماری زندگی, ہم تو بہت خوش ہیں, ہم تو لذت اٹھا رہے ہیں, بڑے مزے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کسی کو عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں تلاش کرنے والا, یہ تو بین الاقوامی الو ہے, بین الاقوامی گدھا اور بیوقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں تلاش کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو لڑکے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور لڑکیاں, جب ہم حضرت کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر تھا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو خبردار, یہاں نہ کسی عورت کو دیکھو نہ کسی لڑکے کو دیکھو. اور اگر نگاہ پڑے تو بس یہ مراقبہ کرو کہ یہ جو عورت ہے میری ماں سے بھی زیادہ مکرم اور افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مہمان ہے. اور یہ لڑکا میرے باپ سے زیادہ محترم اور مکرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مہمان ہے. لہذا اللہ کے مہمان کو کوئی بری نظر سے دیکھے اگر, کوئی ہمارے کوئی جو میزبان ہے اس کے مہمان کو بری نظر سے دیکھے تو کیسا مہمان کی ذلت میزبان اپنی ذلت سمجھتا ہے. کیوں؟ کیا فرمایا؟ قالا, حضرت لوط علیہ السلام نے ان لڑکوں سے, ان خبیث لوگوں سے فرمایا, اس اہل شہر والوں سے جو مردود فیل کرنا کہتے تھے ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو, آپ نے فرمایا ان نہاؤ لائی ضعیفی, کہ یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفضحون, تم مجھ کو رسوا مت کرو. تو میں فرمایا کہ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہے اور مہمان کی ذلت میزبان کی ذلت ہے. لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو ذلیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت طاقتور والا ہے. جس طرح قوم لوط کو عذاب دیا, اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ آج بھی اپنا عذاب نازل کر سکتے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان ہے کہ عام عذاب نہیں آتا, ورنہ اللہ کو یہ اب بھی قدرت حاصل ہے کہ پوری امت کو چاہے صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے کہ آج امت پر عمومی عذاب نہیں آتا, کہیں خصوصی تو آتا رہتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نافرمانی جب عروج پہ چلی جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, تو اس پر عذاب آتا ہے. فرمایا کہ مہمان کی عزت جو ہے وہ میزبان کی عزت ہے. ان نہ فلاح تفضحون, ان کو رسوا مت کرو, ان کو ذلیل مت کرو, مجھے ذلیل مت کرو, یہ میرے مہمان ہیں. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا, قسم کھائی کہ لام رکا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم, اللہ اکبر, لام رکا آپ کی زندگی کی قسم. قسم کا مسئلہ یاد رکھنا کہ غیر بندے کے لیے, کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں, نہ کعبے کی قسم, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, یہ نہیں کھا سکتا سوائے اللہ کی قسم کے. باقی جتنی قسمیں کھانا گناہ ہے. لہذا وہ یہ نہ کہے کہ اے جان من تیری جان کی قسم, تیری آنکھوں کی قسم, تیرے بال کی قسم, تیرے ہونٹوں کی قسم, تیری گفتار کی قسم, تیری رفتار کی قسم, عاشق کا نا پٹانے کے لیے کہتا ہے, تیری بولی کی قسم, تیری ادا کی قسم, میں جھوٹ بولوں تو مر جا, میں جھوٹ بولوں تو مر جا. جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی نا, تو شوہر کو غصہ آیا, اس نے کہا اللہ کرے میں مر جاؤں, یا اس نے کہا یا کیا, کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. وہ بھی طاقتور تھی نا, اس نے کہا یا کیا, اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. تو لہٰذا قسم کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو فرمایا لام رکا کہ آپ کی زندگی کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, کہ وہ ظالم جو ہے وہ شہوت پرستی کے نشے میں اندھے اور ڈوبے ہوئے تھے, وہ اندھے ہوئے ہوئے تھے شہوت پرستی کے نشے کے اندر, ان کو نبی کی عزت کا بھی خیال نہیں تھا. میرے شیخ نے فرمایا یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا کہ راز اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ نفس پرستی شہوت پرستی کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے, اسی طرح سے مشرکین اور کفار مکہ وہ جو ہے وہ جا پرستی کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے. فرمایا کہ جس طرح ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو عافیت دی اور ان کو رکھا حفاظت سے, آپ کی زندگی قسم, یہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں لیکن زندگی دینے والے ہم ہیں, ہم آپ کی زندگی قسم کھاتے ہیں کہ جتنے ہی نشے میں ڈوبے ہو لیکن آپ کی زندگی کے چراغ کو یہ بجھا نہیں سکتے. ان کا چراغ بجھ جائے گا, ایسا بجھے گا کہ قیامت تک نہ روشن ہو سکے گا. اور آپ کی زندگی کا قسم کہ آپ دنیا سے پردہ بھی فرما لیں گے لیکن آپ کی زندگی کا چراغ قیامت تک چلتا رہے گا, اب آپ ہی کی شریعت قیامت تک چلے گی. یہ عمر کی قسم کھا کر فرمایا. لہذا کیا کہ گناہوں سے پر خوش ہونا, میرے دوستو گناہوں پر خوش ہونا یہ اللہ کو عذاب کو دعوت دینا ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے, یہ جملہ دیکھیے میرے مرشد کا ہے, یہ پورا انشاءاللہ تعالی اس میں ایک لفظ میں اپنا نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کیا فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز 0 پوائنٹ, اللہ تعالی کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز 0 پوائنٹ اللہ تعالی کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. یہ جملہ پورا کا پورا میرے مرشد کا ہے. اس میں فقیر کی ایک لفظ کی ملاوٹ نہیں ہے. کہ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ارادے کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. یا بندہ زمین پر نافرمانی کا ارادہ کبھی زیرو پوائنٹ ابتدائی درجے میں ہوتا ہے کہ وہاں سے فوراً دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. فوراً دل بے چین ہونا, فوراً دل پکڑا جاتا ہے اس کا, ایک بے چینی عذاب کہ انسان ہے. کہ دیکھو جیسے ایک ہے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہوا, تو بھائی جیسے انسان ہے صرف پخانے کا تصور ابھی ابتدائی کرے, پخانے کا لفظ بھی بولے کیسا عجیب لگتا ہے, ایک بے چینی ہو جاتی ہے نا, ایک کیوں کراہیت ہے. بس میرے دوستوں گناہ ہے ہی ایسی چیز, ایسی گندی اور غلیظ چیز ہے کہ جس کا انسان جیسے ارادہ کرتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر برستا ہے. اس لیے جس جو گناہ کرنے والا وہ ظالم کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا, کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی عذاب میں مبتلا رہے گی, وہ دل کا چین سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ کیا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں, اچھا ایک اشکال ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو شراب زنا بدماشی سب لڑکوں کے ساتھ بدفعلی یہ سب ہے سب کام کرتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو مولوی چین اور سکون کی باتیں کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ کہ ظالم تیرے دل پر فالج گرا ہوا ہے. ایمانی حیات دل مردہ ہو چکا ہے, مردوں کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کو مردوں پر فدا کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہو چکا ہے. یہ زندہ کی طرح نہیں ہے, یہ زندہ کی طرح ہے, یہ مردہ ہے جو کہ چل جائے, لہٰذا ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. اور اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آج گاؤں میں جائے جہاں بجلی نہ ہو, ایک شہری آدمی کیا اب رات کو بجلی نہیں ہے, اب مچھر آئے, اب پریشان, کہتا ہے صاحب یہاں تو اندھیرا ہے بجلی نہیں ہے اب ہم یہاں کیسے رہیں گے. اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, ہم تو روزانہ رہتے ہیں, ہم نے تو زندگی گزاری ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. تب وہ کیا کہے گا کہ ظالم تو نے ابھی ایئر کنڈیشن دیکھا نہیں ہے, تو نے ٹیوب لائٹ دیکھی نہیں ہے, تو نے پنکھا دیکھا نہیں ہے. اگر تو پنکھا دیکھا ہوتا, تو نے ایئر کنڈیشن دیکھا ہوتا, تو نے ٹیوب لائٹ دیکھی ہوتی, تب تجھے پتا چلتا کہ اندھیرا کیا چیز ہوتی ہے. ابھی تو نے روشنی دیکھی نہیں اس لیے تجھے کیا پتا اندھیرا کیا ہوتا ہے. لہٰذا جس نے اللہ کا قرب حاصل ہی نہ کیا ہو, جس کو یہی خبر نہیں ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے انوارات, اللہ کی تجلیات, اللہ کے قرب کی روشنی کیا چیز ہوتی ہے, وہ ظالم کیا جانے کہ گناہ کی وجہ سے دل پر کیا اندھیرے آتے ہیں. وہ کیا جانے کہ اس کی مثال دیکھو, سفید کپڑا ہے, سفید اجلا کپڑا ہے, اب اس اجلے کپڑے پر ایک نقطہ بھی اگر کالا سیاہ دھبا لگ جائے ایک نقطہ بھی, تب کیسا معلوم ہوگا؟ بس میرے دوستو دل کو پہلے اجلا کرے توبہ استغفار سے, اللہ کو رو رو کر منائے, دل روشن ہو جائے, پھر اس کے بعد دیکھے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی کیا چیز ہوتی ہے. گناہ نہ کرے, ارادہ سے بھی دیکھے کہ دل پر کیسی ظلمت پڑتی ہے اور دل پر کیسی سیاہی آتی ہے, کیسے اندھیرے آتے ہیں. یہ تو اس سے پوچھے کہ جس کے دل پر گزرتی ہے, اگر کبھی بر بنا بشریت کمزوری کی جاتی ہے, اگر گناہ ہو جائے, اس عاشق سے پوچھو, اس اللہ والے سے پوچھو, ان کے غلاموں سے پوچھو کہ جب دل پر گزرتی ہے تب کیا عالم ہوتا ہے. جب گناہ کا ایسے جو دل جب بند ہوتا ہے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے دل سے ہماری بجلی چلی گئی. جس بجلی جب جائے تب پتا چلتا ہے. ایئر کنڈیشن میں سونے والے سے پوچھو, اس کو کیا پتا جس جو ہے وہ جو فضا میں سوتا ہے کبھی ایئر کنڈیشن دیکھا ہی نہیں اس نے, اس کو کیا خبر ہے میرے دوستوں. لہذا اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور انوارات جس نے دیکھو اس سے پوچھو کہ گناہ اور نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, لیکن میرے شیخ نے فرمایا بے ذکر اللہ معنی میں ہی ذکر اللہ کے ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ بے ذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے فرماتے ہیں کہ کیا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بات جو میرے شیخ نے سنائی, فرمائے کہ کما ان نسمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء. کیسی دیکھو یہ قاضی صاحب کی عبارت ہے کہ کما ان نسمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء, کہ جیسے مچھلی ہے, اب مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال دیں اور وہ مچھلی پانی سے باہر نکالیں گے تو کیا ہوا, تڑپے گی نا, تڑپے گی. آپ اس کو سمجھائے کہ یار کیا مصیبت ہے, صاحب میں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی, پانی میری حیات ہے, میری زندگی ہے, میرا جینا مرنا پانی ہے. اب اس کو کہیں گے بھائی یہ پانی یہ رکھا ہوا تو ہے برابر میں تو ہے, پھر بل ماں تو ہے نا, بل ماں تو ثابت ہو رہا ہے برابر میں ہے, تو کیا گھبراتا ہے, یا اس کی دم جو ہے وہ پانی سے باہر نکال دو, یا اس کی چونچ منہ پانی سے باہر نکال دو, مچھلی کو چین اور سکون ملے گا؟ وہ چین نہ پائے گی. فرمایا کما اللہ اکبر, کیا جیت دیکھو. علامہ قاضی صاحب ان کو حضرت شاہد الحصہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام بہتی ہے. یہ فرمایا کرتے تھے, اتنے بڑے درجے کے عالم تھے. اور یہ جو خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جانا جانا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اسی لیے اپنے شیخ اور پیر مرشد کے نام پر اپنی تفسیر کا نام لکھا, تفسیر مظہری. علامہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو عالمگیر بادشاہ کے خالازاد بھائی بھی تھے نقشبندی کے, اور انہی کے خلیفہ تھے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے 1000 خلافہ تھے, صرف شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 خلافہ تھے. اور شیخ کی صحبت میں رہتے تھے, مرزا صاحب کے خاص خادموں میں سے تھے, اور ایسی خدمت کرتے تھے. اور مرزا صاحب کا مزاج بڑا نازک تھا, بہت نازک, کہ ایک دفعہ پنکھا جل رہے تھے تو حضرت نے فرمایا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جان نہیں ہے تیرے کہ ٹاٹ ٹوٹ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا جو تجھ سے خدمت نہیں ہوتی. انہوں نے تیز جلنا شروع کر جل تیز فرمایا, ارے شاہ غلام علی تجھے کیا ہو گیا, کیا مجھے اڑائے گا کیا؟ بس اب ایک دفعہ ایسی کہا تو انسان ہے کبھی ہو جاتے ہیں, کہا حضرت ایسے بھی چیننا پڑے ویسے بھی چیننا پڑے میں کیا کروں. تو چاہو نکلو یہاں سے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ناراض ہو گئے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ, ناراض ہو گئے. لیکن جو بات یہ ہے کہ جب شیخ کی محبت کا جس کو چسکا لگاؤ پھر وہ جانتا ہے کہ شیخ کی محبت, شیخ کی ناراضگی کیا چیز ہوتی ہے. جس نے محبت دیکھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی ناراضگی کیا شے ہوتی ہے. لہٰذا پاؤں پہ گر کر معافی مانگی, اتنے ناز اٹھائے تھے, اس کا نتیجہ 1000 غلام 1000 خلافہ تھے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور انہی کے خلیفہ تھے علامہ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے عالم تھے کہ جب یہ ہندوستان میں چلا لگانے کے لیے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے تو شاہ عبدالعزیز صاحب ملنے کے لیے آئے ان سے, محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا. لیکن علامہ خالد صاحب کردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس وقت میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں ہوں اور شیخ کا رنگ اپنے اوپر چڑھوا رہا ہوں, اس وقت میں کسی اور سے نہیں ملوں گا. لہٰذا لیکن جب میں چلا لگا لوں گا اپنے شیخ کے پاس تب آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا. شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے, دیکھو کتنا ادب. اور علامہ خالد کرتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دو لوگ تھے, وہ کون دو لوگ تھے؟ ایک علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ علامہ خالد کرتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور دوسرے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی علامہ خالد کردی کے خلیفہ ہیں. تو یہ دیکھا اخلاص کی برکت. مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے, یہ نقشبندی ہے, آج بھی ملک شام میں نقشبندی سلسلہ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. یہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا, یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر تھا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جس طرح سے مچھلی پانی میں چین پاتی ہے, پانی میں, اس طرح سے پانی کے ساتھ نہیں, کیا کہ پانی کے ساتھ تو موجود ہے, نہیں, جب تک سر سے لے کر پاؤں تک مچھلی پانی میں ڈوبے گی نہیں اس کو چین نہیں ملے گا. فرماتے ہیں کہ آپ لاکھ مچھلی کو کہو کہ دیکھو تم کیا, تم مچھلی پانی کے اندر ہو, اتنے طوفان آیا ہوا ہے اور بڑے بڑے مگرمچھ آئے ہوئے ہیں, بڑی بڑی مچھلیاں آئی ہوئی ہیں, چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں, چلو آؤ آؤ باہر. ہم نے ساحل پر جو ہے وہ ایک ہٹ بنایا ہے, ہٹ, اور ساحل سے ہٹ کر ایک ہٹ بنایا ہے, اس ہٹ میں جو ہے وہ ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے, وہاں ننگی فلمیں چلیں گی, وی سی آر ہے, کیبل ہے, 200 چینل ہے, ایئر کنڈیشن ہے, شامی کباب اور بریانی ہے, مچھلی کے کباب بھی ملیں گے وہاں پر. آج ظالم دیکھ, مکس گیدرنگ ہے, حسینوں کے ساتھ ڈانس, یہ سب مزے ہیں, شراب ہے, کباب ہے, شباب ہے, آ مزے کر. کیا تو وہاں پہ تجھے مچھلیاں کھا جائیں گی, مگر مچھ نکل جائے گا, اور جو تجھے سیلاب اور طوفان میں, اور ویسے سردی کا زمانہ ہے, پہاڑوں سے گرمی کا زمانہ ہے, پہاڑوں سے برف پگھل کر ٹھنڈی ٹھنڈی دریا کے ذریعے سے برف جو ہے وہ سمندر میں آ رہی ہے, پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے, تجھے نزلہ اور زکام ہو جائے گا, تجھے ٹشو پیپر کون لا کر دے گا, اور تجھے آگمنٹن سیرپ کون پلائے گا, کون پلائے گا؟ کبھی کسی مچھلی کو کھانستے دیکھا یا کسی کو نزلہ کرتے دیکھا؟ میرے مرشد نے فرمایا. لہٰذا لیکن مچھلی کا کیا جواب دیتی ہے؟ اس کا جواب محرومی فرماتے ہیں, محرومی نے اس کی مثال ہے, فرماتے ہیں کہ گرچہ در خشکی, گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خشکی پہ بڑی رنگینی آئے, یہ خشکی پہ بہت رنگینی ہے کہ عورتوں کے مزے, ہاں ہاں, نئے نئے ڈیزائن, گرلز کالج کے سامنے کھڑے ہوئے, نئی نئی شکلیں, نئے نئے ڈیزائن, اور نئی 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 فلمیں آ رہی ہیں, نئی نئی اداکارائیں دیکھ رہے ہیں, نئے نئے لانڈوں کو دیکھ لیں, شراب کے طرح طرح کے مزے لے رہے ہیں, حرام زنا, بدماشی, لانڈے بازی, یہ سب حرام کام چل رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ مانتے ہیں ہم اس میں بھی رنگینی ہے, ایک رنگینی ہے, لیکن ماہیا را با یا بوسا جنگ ہار, لیکن مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے, وہ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. لگا فرمایا ایسے ہی وہ مومن جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت اور قرب کا چراغ جلا دیا, اس کے بعد اللہ تعالی کی نافرمانی میں تو اس کی ایمانی موت ہے. جس کے دل میں اللہ نے الستو بربکم کی چوٹ لگا کر بھیجی کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو جب چوٹ ابھرتی ہے تب کہتا ہے کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. لہٰذا وہ اللہ کی کہے گا بے شک یہ مزے تو ہیں, نئے نئے ڈیزائن ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جتنے یہ پھول ہیں یہ سب مرجھا جائیں گے. آج جو حسین لڑکی 16 سال کی بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے, لیکن جب یہی نانی اماں دادی اماں دانت گال پچھے ہوئے دانت اکھڑ جائیں گے, آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگے گا, کمر جھک جائے گی, تب میں کہاں جاؤں گا, تب کس سے دل لگاؤں گا. یہی آج اداکارہ جس کی چوتڑ ہٹاتی ہوئی ڈانس کرتی ہوئی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, لیکن جب یہی بڈھی ہو جائے گی تب میں کہاں جاؤں گا. میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے, اس وقت ہم کیا کریں گے بڈھی کو لے کر. کتنے ہی جوان یہ ساری رنگینی آئے, لیکن بھائی اس سے تو ہماری ایمانی موت ہے. لہٰذا مچھلی کا یہی جواب ہے. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ماہیانے کارے دریائے جلال, یہ اللہ کے قرب کے دریائے جلال کی گہرائیوں کی مچھلی ہے. کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ہم اپنے گاؤں میں دیکھتے تھے کہ جب تالاب میں گرمیوں کے زمانے میں دھوپ کی گرمی سے دھوپ کی شعاؤں سے جب تالاب کا پانی سوکھ جاتا تھا تو مچھلیاں جو ہے جب 2-4 فٹ پانی رہ جاتا تھا تو مچھلیاں گرمی کی وجہ سے تڑپنے لگتی تھی, مچھلیاں گرمی کی وجہ سے تڑپنے لگتی تھی. فرمایا تو پھر اس وقت جو ہے وہ جو مچھلی پکڑنے والے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتے تھے, کیوں مچھلی جو ہے وہ بے بس اور بے چین اور بس بے سکون ہو جاتی تھی. فرمایا کہ مچھلیوں کو کم پانی میں چین نہیں آتا, اگر گرمی کا زمانہ آتا نا تو مچھلیاں گہرائی میں غوطہ لگا کر بہت گہرائی کے اندر چلے جاتی ہے, مچھلی گہرائی میں چلے جاتی ہے, وہاں ان کو ٹھنڈک رہتی ہے اور وہ اپنی چین اور سکون سے رہتی ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے اتنا اللہ کی محبت میں اتنا اللہ کے قرب کے دریا میں اتنا غوطہ لگاؤ اتنا دور چلے جاؤ کہ کتنے ہی حسین اگر تم کو ان حسینوں کی گرمی ہو, ننگی فلموں کی گرمی ہو, رومانٹک دنیا کی گرمی ہو, سورج اور چاند کی گرمی ہو, مال و دولت کی گرمی ہو, شاندار موٹروں کی گرمی ہو, شامی کباب اور بریانی کی گرمی ہو, لیکن تم اللہ کے قرب کی گہرائی میں اتنا نیچے چلے جاؤ کہ تمام گرمیاں تم تک پہنچ نہ سکے, اور تم یہی کہو وہ تیری یاد کی خنکی, وہ گرمی ہجرا, وہ گرمی ہجرا یعنی تیری دوری کی گرمی ہے, اللہ تو ہم سے دور ہے, وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی. ذرا شعر کو غور سے سننا, ادب کے لحاظ سے بڑا اونچا شعر ہے. وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی, جیسے چلتی دھوپ میں کوئی سایہ نظر آ جائے, چلتے چلتے چھائے ملے تو اس مسافر سے پوچھو کیسا اطمینان ملتا ہے. بس فرمایا اسی طرح سے اتنا اللہ کے قرب میں اتنا نیچے چلے جاؤ, اتنا اللہ کو یاد کرو, اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاؤ مثل مچھلی کے فی ذکر اللہ ہو جاؤ, اتنا ڈوب جاؤ سر سے لے کر پاؤں تک کہ پھر حسین تم کو گمراہ نہ کر سکے. لیکن دیکھو خبردار, اگر ایسا نہ ہو کہ سر تمہارا کھلا ہو, سر پر انگریزی بال ہوئے تو جو ہے وہ گرمی تمہیں مار ڈالے گی. اگر آنکھ کا شیشہ کھول دیا, آنکھ سے کسی کی ماں بہن بہو کو دیکھا تو گناہ کی گرمی تمہارے دل کی ٹھنڈک کو خراب کر دے گی. اگر کان سے گانا سنا, غیبت سنی اور جو ہے نافرمانی کی باتیں سنی تو کان کے ذریعے سے دل میں گرمی تمہارے چین کو برباد کر دے گی. ناک سے حسینوں کی خوشبو کو سونگا تو گرمی برباد کر دے گی. زبان سے حرام بوسے بازی کی یا گالی دی, جھوٹ بولا, غیبت کی تو یہ سب, اور یا گالوں کا ایئر کنڈیشن نہ چلا, گال جو ہے وہ نافرمانی میں یعنی سب سے لے کر پاؤں تک جسم کا اگر ایک حصہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو یہ فی ذکر اللہ نہیں ہے, تو یہ فی ذکر اللہ میں نہیں ہے, یعنی ذکر میں ڈوبا ہوا نہیں ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل. کیا کہیے, ہم اللہ سے تو دور ہیں, مسمع سے تو دور ہیں, لیکن اسم سے قربت کی جاتے ایسا لگتا ہے مسمع قریب ہے ہمارے. جیسے آج جیسے مجنو جو ہے وہ لیلا کا نام لکھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا تو لیلا کا نام کیوں لکھ رہا ہے, کیا میں لیلا کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنا نام دنیا میں نازل کر دیا کہ نام لو اور اسم سے تم مسمع کو یاد کرو, نام میں تمہیں وہ لذت ملے گی کہ جو ہے, اور نام تمہاری زبان پر ہوگا لیکن دل میں ہم تمہارے آ جائیں گے, پھر اسم اور مسمع دونوں کا مزہ ملے گا. زبان پر اسم اور دل میں مسمی آہ، یعنی زبان پر اللہ اور زبان پر اللہ کا نام اور دل میں اللہ، یہ مراد ہے مسمی کے معنی پتہ چلے، تو ورنہ یہ نہ سمجھے شاید موسمی کی کوئی قسم ہوتی ہوگی. جیسے میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا مسئلہ کہ دیکھو بھائی امراضوں سے احتیاط کرو، یہ تو ایک وہاں پر بی کام بیٹھے ہوئے تھے گریجویٹ، امراض سے احتیاط کرو، امراضوں سے نظر بچاؤ، مت دیکھو ان کو، ان کو سر سے لے کر بعد پاؤں تک دیکھنا جائز نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم ہو کا حکم المرتی، کہ ان کا حکم مثل عورت کے، لا یجوز النظر من فرق الى قدمی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. تو پھر حضرت کو خیال ہوا کہ یہ پتہ نہیں یہ امرت سمجھتے ہیں کہ نہیں. حضرت نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو امرت کے، آپ جانتے ہیں امرت کس کو؟ کہا جی 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 آئی نو ویری ویل، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یعنی یہ عجیب ہے کہ جہالت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہم کیا کہتے تھے، ہم نہیں جانتے، لا نعلم لا اعلم، یہ کیسے کرتے تھے. فرشتوں نے کیا کہا کہ فرشتوں جب اللہ تعالی جو علم کا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کہ سبحانک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو آپ نے ہم کو سکھایا ہم وہ جانتے ہیں. اور اس کے لئے یعنی یہ ادا ہے، یہ ادب ہے کہ جو نہ آتا ہو کہتے کہ جی ہمیں معلوم نہیں، جی 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 مجھے معلوم ہے، وہ ذرا اپنے ذہن میں نہیں آ رہا ورنہ مجھے پتا ہے. یہ بھی ایک جاہلیت کی قسم ہے، تکبر کی قسم ہے، بلکہ کہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اب اس کے بعد تو حضرت نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی جی مجھے معلوم ہے. انہوں نے فرمایا کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ امرت جو ہے اس کے دو معنی ہیں. حضرت فرماتے ہیں مہران دو معنی، ہم نے تو ایک سنے تھے. خیر انہوں نے پوچھا، حضرت فرمایا کہ اچھا بھائی ہاں بھائی کیا معنی؟ انہوں نے کہا ایک تو امرود کی ایک قسم ہے اس کو امرت بولتے ہیں، اور دوسرا امرت دھارا. اس سے تو بہتر تھا تو پوچھ لیتا. امرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، کہ لا تمبت لم تمبت لحیتہ، اور ترا ساری بہو، اور جس کی مسے بھیگ رہی ہوں. مسے بھیگنا یہ ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے، جس کی مسے بھیگ رہی ہوں اور لم تمبت لحیتہ، اور اس کی داڑھی نہ نکلے، داڑھی کے بال نہ آئے ہو. لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ مہار رومی کے زمانے میں جس کے دو چار بال آ جاتے تھے لوگوں کو اس کی کراہیت ہو جاتی تھی. لیکن جتنا آفتاب نبوت کو غروب ہوئے، جتنا زمانہ آفتاب نبوت سے جتنی بہت ہوتے جا رہا ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. آج کل تو داڑھی والے بھی محفوظ نہیں ہیں، داڑھی والے بھی محفوظ نہیں ہیں. کیا چیز ان کی محفوظ نہیں ہے؟ یعنی کونے میں ٹی، کونے میں ٹی، ٹی مانے چائے ہوتی ہے نا، تو کونے میں جا کر ٹی پیتے ہیں نا بعض لوگ، تو وہ کونے میں ٹی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، پھر کونے میں ٹی پلا کر کناٹی مار دیتے ہیں. لہٰذا اس لیے ایک صاحب سے میں نے ایک دن مسئلہ یہاں پہ بتایا کہ میں نے کہا دیکھو، میں نے جس کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو اس کو فضائل اعمال پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے اس کے لیے. تو ایک نوجوان تھا اب یہیں آیا، اس نے پتہ نہیں کسی جا کر پوچھا، اس نے کہا یہ تم نے مسئلہ کہاں سے کہہ دیا؟ وہ تو کہتا ہے بالکل جائز ہے. میں نے کہا تو آپ کیوں منع کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے منع کرتا ہوں تاکہ تمہاری گاف محفوظ رہے. صاف میں نے کہہ دیا کہ خبردار، یہ جو تم جی ہے پھر بعد میں کہو گے کہ فضائل اعمال پڑھتے پڑھتے یہ ہم ہمارا مال کون چرا کر لے جائے. دادا جو چیز منع ہے بزرگوں نے منع کیا ہے، اس کو جو علماء سے جا کر پوچھے، مفتی حضرات سے جا کر پوچھے، یہ کوئی ایسی تھوڑی مسئلہ پیش کر دیا کہ جس کو تم جو ہے وہ سمجھ رہے ہو. اس لیے تمہیں احتیاط کرے، یہاں تک کہ میرے حضرت کے، حضرت کی عمر کتنی، سفید بال، لیکن حضرت جو ہے وہ سرما نہیں لگاتے، رات کو لگاتے، دن میں نہیں لگاتے کہ مریدین نقل کریں گے، تو نوجوان مریدین بھی نقل کریں گے. تو جب مرید، جب نوجوان سرما لگائے گا تو اس کی آنکھیں سرما گی اور غزال آنکھیں نہ بنے گی، اور جب غزال آنکھیں بنے گی تو کتنے ہی جو ہے وہ لوگ نازل ہوں گے ان کے اوپر، کہیں گے صاحب ماشاء اللہ آپ کے چہرے، ماشاء اللہ کتنا نور ہے چہرے پہ، اور سارا نور جوانوں پر نظر آتا ہے، بڈھوں میں نظر نہیں آتا، حالانکہ ان کی عبادت تو پرانی ہے زیادہ ہے، لیکن نور چہرے پر سارے جوانوں کے، ماشاء اللہ کتنا نور ہے، کتنا پیارے ہیں، ماشاء اللہ ایسے پیار بھی کرتے ہیں بڈھے، حالانکہ بڈھے، اور جوان تھک جائے تو اس کی ٹانگیں دباتے ہیں، لیکن بڈھا بےچارہ وہ اپنی ٹانگیں خود دبا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا. یہ سب بدماشی ہے میرے دوستوں، یہ حرام کاری کے، اللہ کی نافرمانی کی راہ ہے یہ ساری. ان چیزوں سے واللہ ایسے شخص کو کبھی اللہ نہ مل سکے گا جو اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے چاہے ہمیں اللہ مل جائے. یہ خیال استو مہاج استو جنو، محرومی فرماتے ہیں ہم تو خدا خواہی اور ہم دنیا ہے تو تو خدا بھی چاہتا ہے اور یہ فانی دنیا بھی چاہتا ہے. ای خیال استو محال استو جنو, روشنی اور اندھیرا یہ جمع نہیں ہو سکتے, کالا سفید یہ جمع نہیں ہو سکتے, اچھائی اور برائی جمع نہیں ہو سکتی, پاکیزگی اور گندگی یہ جمع نہیں ہو سکتی. لہذا اس چیز سے احتیاط کریں میرے دوستو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر کامل, ذکر کامل اطمینان کامل, اطمینان ذکر کامل پر اطمینان کامل ہوگا. اگر ذکر ناقص ہے یعنی جسم کا کوئی حصہ کسی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس کو اطمینان کامل نہ مل سکے گا. لہذا اطمینان کامل ذکر کامل پر موقوف ہے. یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ بس, میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر تم 100% خوش رہنا چاہتے ہو تو 100% اللہ کو خوش رکھو, اگر تم 90% اللہ کو خوش رکھو گے تو اللہ 90% تم کو خوش رکھے گا, اگر 1 گھنٹہ تم اللہ کو خوش رکھو گے اللہ 1 گھنٹہ خوش رکھے گا, اگر 24 گھنٹے اللہ کو خوش رکھے. فرمایا کہ اگر 24 گھنٹے خوش رہنا چاہتے ہو تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان الله وبحمده, اللهم اني اعوذ بك نشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اخلاص جو ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ اخلاص کی عجیب بات ہے, عجیب بات یاد آئی مجھے کہ فرمایا کہ اخلاص کہتے ہیں نا اخلاص, فرمایا اخلاص جو ریا اور دکھاوا تین وقت میں پیدا ہوتا ہے, تین وقت میں. یہ تقریر میں نے کہیں نہیں سنی, اپنے شیخ سے سنی, شاید آپ لوگوں نے سنی شاید. اور وہ کیا ہے کہ جو دکھاوا ہے وہ تین وقتوں میں پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک, سمجھتے ہیں کہ عمل کے درمیان ہو, فرمایا نہیں, اخلاص دکھاوا یا تو کی تین قسمیں, عمل سے پہلے پیدا ہوگا, عمل سے پہلے کہ پہلے نیت ہے کہ میں یہ کام کروں, یہ نیت ہے صاحب کہ میں تقریر کروں. وہ کہیں واہ واہ کیا تقریر کرتے ہیں, قرآن اچھا پڑھے جناب قاری صاحب, کیا مجاہد ہیں, کیا مجاہد جہاد کرتے ہیں, مالدار ہیں, کیسا اللہ مال دیکھو میں دوں گا, لوگ میری تعریف کریں گے, یا تبلیغ میں وقت لگائیں گے لوگ ہماری تعریف کریں گے, صاحب چلے پہ جا رہے ہیں. اس لیے میں تبلیغی حضرات سے ہی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی پوچھے, کوئی سوال کرے کہ کتنا وقت لگایا, ہرگز مت بتاؤ, ہرگز مت بتاؤ, کیونکہ جب اللہ کے لیے لگایا تو دوسروں کو کیوں سناتے پھرتے کہ ہم نے اتنے چلے لگا, مت بتاؤ, کہہ دو کہ بھائی ہم اللہ کے لیے لگائے, ہم اللہ کو بتائیں گے. یہ مسئلہ یاد رکھنا, اس کو معمولی یہ, اور یہ سوال عام ہے, پوچھتے ہیں کہ جناب کتنا وقت لگایا, ہرگز مت بتاؤ, میں تمہارے لیے نہیں اللہ کے لیے لگایا, جب اللہ کے لیے لگایا ہم اللہ کو بتائیں گے. لیکن اگر شیخ پوچھے تو شیخ مستثنا ہے, شیخ اگر کوئی پوچھے تو شیخ اس سے مستثنا ہے, کیونکہ شیخ دیکھے گا بھی, اگر دیا دکھوا رہا ہے تو شیخ اس کی بھی صفائی کرے گا. یہی تو اللہ والوں کی خاص بات ہے, جیسے ڈاکٹر پوچھتا ہے ہاں بتا سر سے بتا کیا گڑبڑ کی تھی تم نے, ڈاکٹر پوچھتا ہے نا کہ بھائی کیوں پیٹ خراب ہے, کیا بات ہے, دوا بھی دے رہے ہیں تمہارا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا, ڈاکٹر صاحب وہ کباب کھایا تھا. اگر ظالم جو جب تجھے کباب کھانا منع تھا مرچوں والا پھر کیوں کھایا تم نے, تو ڈاکٹر پھر اس کے حساب سے دوا دے گا نا, اس کے کباب کے راستے بھی بند کرے گا. اس لیے میرے دوستو میں جو ہے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہے ہرگز مت بتا کہ کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے, کتنا قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں, کتنی تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, یہ بھی مت بتائے کہ تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, کتنا تبلیغ میں وقت لگایا, کتنا جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم کتنے عرصے سے اپنے شیخ کے ساتھ ہو, میں نے کہا مرنے دو, اللہ قبول فرمائیں گے پھر بتائیں گے کتنے عرصے سے ساتھ, تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں کہ نہیں. لہٰذا اصل چیز قبل, لہٰذا ایک دکھاوا کب پیدا ہوتا ہے, عمل سے پہلے کہ صاحب عمل ابھی شروع کیا نہیں, ابھی سے کہ صاحب لوگ تعریف کریں گے, ہاں ہاں واہ واہ, فرمایا کہ لوگوں کی تعریف کیا ہے, نمبر ایک. اور نمبر کیا کہ شروع میں تو اخلاص ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن عین عمل کے درمیان میں ریا اور دکھاوا آ جاتا ہے. کہ شروع میں تو اخلاص ہے کہ اخلاص سے کام شروع کیا, لیکن درمیان میں شیطان ریا اور دکھاوے کو داخل کرتا ہے, اور وہ عمل جو مخلص تھا وہ اخلاص سے جو کر رہا تھا وہ اخلاص نہیں رہا, بلکہ اس کے اندر ریا اور دکھاوا آ گیا. دو بات ہوئی, اور فرمایا تیسرا ہوتا ہے کہ عمل کر لیا, اخلاص سے کر بھی لیا, لیکن بعد میں اخلاص جو ہے بعد میں دکھاوا جاتا ہے اور اخلاص رخصت ہو جاتا ہے. اس کی مثال حضرت نے اتنا دی کہ ایک صاحب نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک صاحب کسی کے یہاں گئے تو اس نے کہا کہ بھائی پیاس لگی بھائی پانی پلا دو, اس نے کہا او نوکر جاؤ نوکر اس سرائی سے پانی لاؤ جو دوسرے حج میں مدینہ شریف سے لے کر آیا تھا. حضرت تھانوی نے فرمایا ظالم نے ایک جملے کے اندر دو حج کو ضائع کر دیا, دو حج کے ثواب کو ایک جملے میں ضائع کر دیا. یعنی اخلاص سے کیا سب محنت سب ضائع ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سنی بات کہ جو ہے وہ ریا اور دکھاوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ریا اور دکھاوا ایسا ہے کہ جیسے کالے پتھر پر کالی چوٹی ہوتی ہے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کن نم لطیف سودا, کہ جیسے کالی چوٹی الگ سخرتی سما, کالے پتھر پر اور کالی رات میں, کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی جیسے پتہ نہیں چلتی, ریا اور دکھاوا ایسے داخل ہو جاتا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے, پوچھا فقیف النجا, اس کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ دعا پڑھ لو تو بری تھا, من قلیل ہی و کثیر ہی و صغیر ہی و کبیر ہی, بڑا چھوٹا یا جو ہے تھوڑا زیادہ جتنا بھی ریا دکھاوا ہے وہ جو ہے وہ اس سے تم نجات حاصل کرو گے, تم بری ہو جاؤ گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میں اس کو جانتا بھی ہوں. ایک روایت میں شیئن بھی آیا ہے, شیئن بھی آیا ہے, لہذا کسی کو اگر شیئن بھی یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا, شیئن بھی ہے. اور جو کنز العمال کی روایت ہے جو میں نے اپنے شیخ سے سنی اور خود میں نے دیکھی تو, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ مشکات میں جو روایت ہے اس میں شیئن نہیں ہے. تو انا عالم اور واستغفرک اور میں پناہ چاہتا ہوں, لما لا عالم, اس چیز سے جس کو میں جانتا نہیں, یعنی دکھاوا کروں اور مجھے خبر نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ جو دعا پڑھ لے گا اسے حضرت فرمایا جب عمل شروع کرو تو پڑھ لو اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اور عمل کے درمیان میں آئے موقع ہو اس وقت بھی یہی پڑھ جالو, لیکن نماز میں نہ پڑھنا کہ نعرہ مارنا شروع کر دیا. ہاں آخر تحیات میں تو آخر میں تو پڑھ سکتا ہے کہ درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس میں پڑھ سکتا ہے, لیکن بیچ میں قیام وغیرہ دوسرے اس وقت میں نہ پڑے. اور فرمایا اسی طرح عمل کر لے تب بھی کرے, تو عمل کو عمل جتنا کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ میرے دوستوں اس کی حفاظت ضروری ہے, حفاظت اس کی زیادہ ضروری ہے. جیسے حفظ کرنا, حفظ کرنا, یہ صاحب نے کہا میں اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں, میں نے کہا یار کیا مصیبت میں مبتلا ہوگا؟ حفظ کرانا مصیبت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مصیبت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ حفاظت کرنی پڑے گی زندگی بھر, یاد رکھے اپنے گھر سے ٹی وی نکالنا ہوگا اور جو ہے اس کو جو ہے داڑھی رکھوانی ہوگی اور وہ یاد رکھے, ورنہ اگر اس نے حفظ کر لیا اور بھول گیا, بھلا دیا, فلموں میں لگا ہوا ہے اور لڑکوں کے ساتھ پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے اور جو ہے میلوں میں گھوم رہا ہے, سب ظالم کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا منع نہیں کر رہے, لیکن یہ مت سمجھو یہ منع نہیں ہے, اس کا منع نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر سے جو چیز ہے وہ نکالنا مقصود ہے. اس کو اگر کوئی سمجھے اپنی بیوقوفی سے کہ ہم منع کر رہے ہیں تو وہ بیوقوف ہے. یہ تشبیہ ال, یہ مجاز مرسل ہے, اس کا نام کیا ہے؟ مجاز مرسل, کہ تشبیہ ال, تشبیہ الضم بما, تشبیہ المد بما یشبہ الضم, یا تشبیہ المد بما یشبہ الضم, سلم کی شرح میں ہے نا. سبحان اللہ. اچھا بھائی کل توبہ جو پڑھتا نا, فرمایا کہ بھائی دعاؤں پڑھنے کا اہتمام رکھے, جو سنت کی دعائیں اس کا اہتمام رکھے, جیسے سوتے وقت پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا, اور جب اٹھے پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور, اس طرح یہ دعا ہے. اور بیت الخلاء جانے لگے تو جانے سے پہلے پڑھے, ننگے سر نہ جائے, ننگے سر جانا خلاف سنت ہے, ننگے سر کھانا کھانا خلاف سنت ہے, لیکن پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے کہ بس لیکن ننگے سر نہ ہو. اور کیا پڑھے؟ پہلے پڑھے بیت الخلاء سے پہلے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اور خبوسی بھی پڑھنا جائز ہے, خبث بھی جائز ہے. اور اس کے بعد جب باہر نکلے پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, اگر نہ یاد ہو پوری تو صرف غفرانک بھی پڑھ لے, لیکن دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام پڑھے. اور اسی طرح سے فجر کے بعد, اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, یہ پڑھ لے. اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تینوں قل, قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس, یہ بھی تین تین دفعہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیک من کل شیء, یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا, ہر شر سے, ہر برائی سے, وظیفوں سے, چوری سے, ڈاکے سے, حسد سے, دشمنوں کے تانو تشنی سے, دشمنوں کی چال بازیوں سے, نفس کے شر سے, جنوں سے, آسیب سے, ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے. بچے کو نظر لگ جائے تو بچوں پر دم کر دے, نظر بھی اتر جائے گی. اور اسی طرح سے جب کھانا کھانا شروع کرے تو پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا ختم کر لے پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور بخاری شریف میں آیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک من المسلمین بھی ہے روایت میں، حسن حسین میں من المسلمین ہے حوالہ لکھا ہے، اور مسلمین بھی ہے. اور اسی طرح سے روزہ جب افطار کرے تو روزہ افطار کی جو دعا مشہور ہے اللہم پتہ نہیں کیا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. میرے مرشد نے فرمایا اور حدیث شریف بھی دیا ہے، فرمایا کہ یہ حدیث شریف سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس یہ دو اتنا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کہتے کہ اب حرج ہے، یہ جو ہم نے پڑھا مانے تو اتنے سے، کوئی حرج ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالی نے مجھے علم عطا فرمایا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر مرغی کا شوربہ ہو یا قورمہ بنا ہوا ہو، اب جو ہے منرل واٹر کتنا قیمتی، نیسلے کا منرل واٹر کتنا قیمتی سمجھتا اس کو، یا سیب کا جوس ہے، سیب کا جوس کتنا قیمتی ہے کہ جسم میں آئرن آ جاتا ہے، یا دودھ ہے، کیلے کا شیک، کیلے کا شیک ہے جس سے کیلشیم بنے گا، اب وہ کیلے کا شیک کو قورمے کے اندر ملا دے تو کہے گا ارے ظالم یہ تو کیا کر رہا ہے، کہے گا یار قورمہ بھی مفید ہے، کیلے کا شیک بھی مفید ہے کہ نہیں ہے، کوئی حرج ہے اس میں؟ تب کہیں گے جب وہ کیا، جب وہ جواب دے گا ہم یہی جواب اس کو دیتے ہیں، جو وہ جواب دے گا، جو وہ جواب دے گا پہلے ہمیں وہ بتانا پھر ہم بتائیں گے کیا جواب ہے اس کا. یہ بھی ایک انداز ہے نا بھائی صاحب، یہ مولویوں کو سب پڑھایا جاتا ہے، یہ تو مولویوں کو توازو سکھائی جاتی ہے، سچ بتاتا ہوں، ورنہ یہ جو ان کے پاس علم ہوتا ہے نا، اگر علم سے بات کرے نا تو بڑے بڑوں کے چھکے چھڑوا دے. جیسے ایک آدمی نے کہا تھا نا کہ وہ ایک آدمی نے کیا کہا کہ مدرسوں کے اندر بدفیلی لونڈے بازی ہوتی ہے، تو ایک مولوی صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا، ایک وزیر نے کہا تھا کہ یہ مدرسے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم کو بتاؤ، سب پر الزام نہ لگاؤ، ہم ضرور اس کے خلاف کاروائی کریں گے. لہٰذا اگر کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو ہم کو بتاؤ، ہم ضرور کاروائی کریں گے. یہ کیا تھا، اگر تمہارے ساتھ کسی نے کیا تو تم سب کو بدنام کر رہے ہو، کیا چیز ہے جواب دی. لہٰذا علماء کے پاس جواب ہوتے ہیں، یہ تو دیتے نہیں ہیں. لہٰذا جو مولانا غوث بخش صاحب ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ تھے نا، تو وہ شیر کیا کہلاتے تھے، شیر سرحد کہلاتے تھے. تو بی بی سی کی ایک عورت جو ہے انٹرویو کر رہی تھی، اس نے پوچھا کہ شیر جو ہے اس کی تو دم ہوتی ہے، آپ کی دم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سر بات یہ کہ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو چٹائی پر بیٹھتے تھے، تو چٹائی پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ جو پیچھے دم تھی وہ آگے نکل آئی. اللہ والوں کے یہ جواب ہوتے ہیں، علماء کے سب پڑھایا جاتا ہے، ایسی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بس کیا بتائیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے بھائی ذرا اپنی زبان میں خاموش رکھا کرو، ادب اور توازو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، ورنہ چھکے چھڑانے کے لیے کافی ہے زبان سے ہی، ایسا لوگ تو پھاڑنے کے لیے ڈنڈا اٹھا کر لائیں گے، وہ زبان سے ہی پھاڑ کر ہاتھ میں دے دیں. اچھا جناب، تو کھانا کھائے تو یہ پڑھے، اور سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. گھر سے نکلے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ پڑھے، اور جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا گھر والوں کو سلام کرے دعا پڑھے، اور اگر قل اللہ شریف بھی پڑھ لے ایک مرتبہ تو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر ایک حدیث، ارے میاں آخری بوٹی رہ گئی تو کھا کے چلے جا، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک صحابی سے فرمایا تھا جنہیں فقر و فاقہ کی شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا تو انہوں نے کہا ایسا آ کر کیا کہ اب اتنا اللہ تعالی نے عطا فرما دیا کہ خود بھی اپنے خرچ کر رہا ہوں گھر والوں پر بھی، اور اہل محلہ اور قرابت داروں رشتے داروں میں بھی خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے اتنی جو ہے برکت عطا فرما دی. دادا اس طرح کی جو دعائیں ہیں میرے دوستوں ان کا اہتمام کریں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے تو دل میں کے اندر یہ پڑھے الحمد للہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور جب کوئی رخصت ہونے لگے تو اس سے کہے استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، دلہا دلہن کو نکاح کی مبارکباد کیسے دے، بارک اللہ لکم، اگر اکیلا ہے دعا کو دے رہا ہے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر. مصیبت آئے تو پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح اب کتنی دعا یاد نہیں ہوگی، لیکن مقصد کیا ہے؟ شوق دلانا ہے کہ بھائی میرے شیخ کی ایک کتاب ہے یار، دیکھو ایک انتظام کرو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا ایک نسخہ لے آؤ، کئی نسخے لے آؤ، یہاں دوست احباب جن کے پاس نہ ان کو دے دیں گے، کیوں میاں کل جاتے ہوئے لے آؤ شام کو، دوست محمد آپ یہ ڈیوٹی کا اگر انجام کر لو، کل رات کو شام کو واپس میں لے آؤ، رات کو لے آؤ، تو یہاں جو حضرات ہیں وہ دعا دے دیں گے، آپ کے کھاتے میں سب لگ جائے گا، یہ دعائیں یاد کر لیں گے جو آباد ہیں، تو 20-25 نسخے یا جتنے دیکھ لو زیادہ ہو لے آؤ، تو سب حضرات میں دے دیں گے، تو جس کے پاس نہ ہو کتاب لے لیں، تو دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، سنت خیر نماز کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، اس طرح کی چیزیں میرے دوستو اس کو عمل کریں اور اس کو معمول بنائیں اور اس پر عمل کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد میں آئے تو پڑھے اللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللهم صل علی باب رحمتک، اعتکاف کی نیت کریں واپس اور سیدھا پاؤں داخل کریں، واپس جائے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللهم انی اسلوک من فضلک، الٹا پاؤں باہر نکال لیں، جوتا پہنے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، الٹا پاؤں میں بعد میں، اتارے تو الٹے پاؤں سے اتارے شلوار، اس طرح سب سنتیں ہیں جو بہرحال یہ مقصد ہے شوق پیدا کرنا کہ اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم. السلام عليكم ورحمة الله.